نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم معزز بھائیو اور بہنو کل ہمارا پہلا سبق عقیدہ واسیہ کا ہوا اور ہم نے جہاں یہ سبق چھوڑا تھا یہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. تو کل یہ بات ہو رہی تھی کہ آخر میں جہاں میں نے بات ختم ہے تو حق کے معانی کے لیے میں نے قرآن پاک کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری آیت کریمہ کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی کہ حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چیز نازل ہوئی، پھر میں نے آپ کو سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کی طرف توجہ دلائی جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں ایک حدیث ابو داود کے حوالے سے خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی کہ انہوں نے فرمایا کہ انک لا تقول الا حقا، آپ حق کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے. تو اسی بات کو اب آپ دوبارہ دیکھیں، یہ جو امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے عبارت نقل کی ہے الحمدللہ، تمام قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ بھی جس نے ارسلا بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ و دین الحق اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ تاکہ اس کو غالب کر دیں علی الدین کلہ تمام ادیان پر وکفا باللہ شہیدا اور اس بات پر گواہی کے اعتبار سے اللہ ہی کافی ہے. تو اس مقام پر جو دین الحق کی بات کہی ہے تو آج اس بارے میں ایک بات آپ نے یاد رکھیں کہ جو لفظ دین ہے اس کے مختلف معانی ہیں. تو دین کا ایک معنی جزا اور بدلہ ہے. قرآن پاک میں پانچ قسم کے معانی لفظ دین کے ذکر کیے گئے ہیں. تو دین کا ایک معنی ہے جزا اور بدلہ. اس کی دلیل سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ دین کے دن کا، یا دین سے مراد جزا اور بدلہ، بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے اس کو یعنی جزا اور سزا ملے گی. تو دین کا معنی ایک ہے بدلہ، تو یہ مالک یوم الدین میں یہ معنی ہے. اسی طرح دین کا دوسرا معنی ہے قانون. یہ دین کا جو معنی قانون ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں بیان کیا ہے. یہ 76 نمبر آیت کریمہ سورہ یوسف، اس میں اللہ نے فرمایا کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ جائز اور درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں. تو یا دین الملک سے مراد بادشاہ کا قانون ہے. تو معلوم ہوا کہ دین کا لفظ قانون کے معنوں میں بھی قرآن حکیم کے اندر استعمال کیا گیا ہے. اور تیسرا دین کا معنی ہے عبادت. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البینہ 30ویں پارے کے اندر 5 نمبر آیت کریمہ میں فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، وما امروا اور وہ حکم نہیں دیے گئے الا مگر اسی بات کا ليعبدوا الله تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین له الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہاں دین سے مراد عبادت ہے جس کا پیچھے تذکرہ آیا, لیعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کریں, مخلصین علی الدین, عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو قرآن میں جہاں پر پیچھے عبادت کا تذکرہ آیا اور آگے مخلصین علی الدین فرمایا, وہاں عبادت سے دین سے مراد عبادت ہے. تو عبادت کی کئی اقسام ہیں جن میں سے ایک قسم دعا بھی ہے, یہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے. اس لیے چوتھا معنی یوں سمجھ لو کہ دعا کے لیے بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کی دلیل سورہ مومن کی آیت نمبر 14 ہے, 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ, اللہ سے تم دعا کرو, مخلصین علی الدین, دعا کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے, ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی جب بھی پکار کرنی ہے, دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے, کیونکہ مخلصین علی الدین دعا بھی عبادت ہے. تو اس لیے یہ دعا اور پکار بھی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی. کئی لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کی پکاریں کرتے ہیں, جا جا کر آستانوں پر, مزاروں پر, قبروں کے اوپر قبروں والوں سے ندا کرتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں, ان سے دعائیں کرتے ہیں, اور اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ دعا عبادت ہے, اور عبادت جب صرف ایک اللہ کی ہے تو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا بھی نہیں کی جائے گی. جب بھی دعا کرنی ہو اللہ سے کریں گے. اس لیے سورہ مومن میں فرمایا, فدع اللہ مخلصین لہ الدین, تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ کو پکارو, اور پکار خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی. یہ سورۃ الجن کے اندر, سورۃ الجن میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیں, انما ادعو ربی, انما ادعو ربی, میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. اگلا یہ دیکھیں سورۃ الجن, دیکھیں انما ادعو ربی, انما ادعو ربی, میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں, ولا اشرک بہ احدا, اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا, کل, آپ کہہ دیں, انما, یہ کلمہ حصر ہے جس کا معنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا ترجمہ صرف, انما ادعو ربی, میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. ایک کلمہ حصر فرمایا, آگے مزید اس کا بیان فرما دیا کہ ولا اشرک بہ, کے ساتھ کسی ایک کو بھی نہیں پکارتا, صرف پکار اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. تو یہ چار معنی ہو گئے, جزا, قانون, عبادت اور دعا. پانچواں معنی دین کا پورا اسلام, جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, یقیناً دین اللہ کے ہاں اسلام ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا, ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو شخص اسلام کے سوا کوئی دین قبول جو لائے گا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو قرآن حکیم میں دین کے مختلف معنی جو ہیں وہ معنی بیان کیے گئے. یہاں پر دین کا مطلب یہ جو آیا, وہ دین الحق, یہاں سے دین سے مراد وہ تمام احکام اور شرائع اور عبادات, خواہ وہ قولی ہوں یا عملی ہوں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے, یعنی پورا اسلام مراد ہے. تو دین الحق سے مراد یہاں پر پورا دین, پورا اسلام مراد ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام دے کر بھیجا, احکامات اور عبادات دے کر بھیجی, خواہ وہ احکامات اور عبادات وہ قولی ہیں یا عملی ہیں, ہر طرح کے قول اور فعل جو اللہ وحدہ لا شریک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا, وہ ہمارے لیے دین ہے اور وہی اسلام ہے. تو یہ بروا دین الحق, تو یہ دین الحق نبی علیہ السلام کو دے کر بھیجا. کل دین حق کے متعلق میں نے یہ کچھ آیات ابھی میں نے شروع میں خلاصہ اس کا عرض کیا, پیش کی تھی کہ قرآن اور سنت یہ دین حق ہے, اور حق کے سوا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ گمراہی ہے. فما للضلال, اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ حق کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ ضلال ہے, گمراہی ہے. تو اصل دین کتاب اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے، تو قرآن اور حدیث کے سوا جو کچھ بھی ہے، جو قرآن حدیث سے ٹکراتی ہیں چیزیں، وہ ساری کی ساری گمراہی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ تو دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اب یہ سچا دین قرآن اور حدیث والا تو نبی علیہ السلام نے دے کر اللہ نے ان کو آپ کو کیوں بھیجا؟ آگے یہ جو فرمایا لیظہرہ، یہ جو لام ہے یہ علت اور تعلیل بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ دین کیوں بھیجا، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ تو لام یظہرہ میں جو ہے یہ سبب بیان کرتا ہے، لیظہرہ ہو، تاکہ اس دین کو غالب کر دیں۔ یہ جو یظہرہ فرمایا نا، یہ ظہور سے نکلا ہے، اور ظہور کا معنی علو اور غلبہ ہے، بلندی اور غلبہ۔ تو تاکہ اس کو تمام ادیان کے اوپر حجت اور براہین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ جو نا وہ غالب کر دیا جائے۔ یہ آگے جو علق دین میں الف لام داخل ہے، اس سے مراد جمیع جنس کے لیے ہے، اس سے مراد جمیع ادیان ہے، اسلام کے سوا جتنے بھی ادیان ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ہندو مذہب ہے، یا اسی طرح جو ہے نا وہ آریہ مذہب ہے، سکھوں کا مذہب ہے، مختلف جتنے بھی ادیان باطلہ موجود ہیں، تمام باطل ادیان پر غلبے کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اسلام جو دین حق ہے، اس کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام دیا اسلام و یالو ولا یولا علیہ ہے، اسلام غالب ہوتا ہے اور اس کے اوپر غلبہ نہیں پایا جاتا۔ تو حجت اور براہین کے ساتھ اسلام ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ آپ اس کو تمام ادیان پر غالب کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کرنے کے لیے جو لائحہ عمل اختیار کیا، اس کے دو پہلو ہیں جس کو ہم دعوت و جہاد کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے بھی دین کو غالب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بالخصوص مکی زندگی میں کفار اور مشرکین کے سامنے دلائل اور براہین کے ساتھ جو ہے نا وہ اب دین اسلام کو غالب رکھا ہے، اور مدنی زندگی میں آ کر اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو قتال فی سبیل اللہ کی اجازت مرحمت فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اپنی معیت اور رفاقت میں لے کر میدان کارزار کا رخ کر کے لوگوں کو دین اسلام کی پہلے دعوت دی، دعوت نہیں مانتے تو پھر یہ فرمایا کہ تم جزیہ اور ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر یہ بھی قبول نہیں پھر تیسرے مرحلے پر یہود و نصارہ سے یہ بات کہی کہ تم قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے بھی دین اسلام کو غالب کیا، اور جہاد و قتال کے ذریعے بھی دین اسلام کو غالب کیا، اور یہی دعوت ہم پوری دنیا۔ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو، پھر آپ کو دعوت و جہاد کی راہ اختیار کرنی ہوگی۔ بعض ہمارے لوگ جو ہیں وہ جہاد کا نام سن کر اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ جہادی امور سے غفلت برتنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ اس سلسلے میں ابھی صرف اس وقت آپ کے سامنے ایک حدیث عرض کرتا ہوں، وہاں سے نسائی شریف پکڑ۔ امام نسائی علیہ رحمہ نے سنن نسائی کے اندر، یہاں کتب اربعہ ہی پڑی ہے، امام نسائی علیہ رحمہ نے اپنی حدیث کی کتاب سنن النسائی کے اندر حدیث بیان کیا، اور اس میں ایک کتاب الخیل امام احمد ابن حنبل نے بھی یہ جو حدیث میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو اپنی مسند کے اندر بیان کیا ہے، اور علامہ البانی علیہ رحمہ نے اس کو سلسلہ الاحادیث صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ حدیث جو عرض کرنے لگا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ایک صحابی ہیں سلمہ بن نفیل کندی رضی اللہ تعالی عنہ، تو کندی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھوڑے سے اکتا گیا ہوں اور میں نے اسلحہ اتار دیا ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ اب جنگ بھی اپنے آلات حرب اتار چکی ہے اور اب کوئی جہاد اور قتال نہیں ہے۔ اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں یہ گوروں سے اکتا گئے ہیں. مسائی میں بلکہ یہ بات ہے, یہ جو شیخ البانی علیہ رحمہ کا نسخہ ہے ایک جلد میں سنن نسائی جو تباہ ہوئی ہے, اس کے 554 صفحہ کے اوپر یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری روایت میں ہے کہ لوگوں نے آ کر کہا, یہ الفاظ ہیں, یہ حضرت سلمہ بن نفیل کندی کہتے ہیں, کن تو جالسن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فقال رجل, یہ جو میرے پاس شیخ البانی علیہ سنن نسائی کا نسخہ ہے یہ ریاض سے چھپا ہے, مکتبۃ المعارف لنشر و توزیع کا, اور ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان جو شیخ البانی کے شاگرد ہیں ان کے اہتمام کے ساتھ یہ تباہ ہوا ہے. تو اس کا حدیث نمبر 3561 ہے اور کتاب الخیل ہے, اور کتاب نمبر 28 ہے, پہلا باب ہے, اور اس پہلے باب کی حدیث بھی پہلی ہے. تو سلمہ بن نفیل کہتے ہیں, کن تو جالسن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فقال رجل, یا رسول اللہ, تو ایک آدمی نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ازال الناس الخیلا, لوگوں نے گھوڑوں میں رغبت رکھنا کم کر دی, ان گھوڑ سواری کرنا, گھوڑے کے اوپر سامان لادنا, آلات حرب رکھ کر لے جانا, میدان جنگ کے لیے جو جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں گھوڑے کے حوالے سے, تو گھوڑوں کے اندر رغبت رکھنا کم کر دی ہے. وضع السلاح, اور لوگوں نے اسلحہ بھی اتار. وقالوا لا جہاد, اور انہوں نے کہا اب جہاد کوئی نہیں ہے, جس طرح ہمارے بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی اب جہاد شہاد کوئی نہیں, ہر طرف فساد ہی ہے. وقالوا لا جہاد, انہوں نے کہا جہاد نہیں ہے. اور مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے, وقالوا لا قتال, اس میں قتال کے لفظ ہیں, کہ قتال اب کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں, قد وضعت الحرب اوزارها, جنگ اپنے آلات حرب اتار کے رکھ چکی ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اب جہاد قتال کوئی نہیں, فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ ہی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف آپ نے اپنا رخ انور کیا اور متوجہ ہوئے. وقال, اور فما کذبوا, جو لوگ کہتے ہیں جہاد قتال کوئی نہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. الان جا القتال, فرمایا اب قتال آ چکا ہے. جب قتال آ چکا ہے اس کی منسوخیت نہیں ہے, جو جہاد اور قتال کی نفی کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. پھر آگے جملہ آپ نے بڑا شاندار فرمایا, ولا یزال من امتی امت یقاتلون علی الحق, میری امت میں سے ایک امت ایک گروہ ہمیشہ یقاتلون علی الحق, حق کے اوپر قتال کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے قتال کی راہ کیسے ہموار کرے گا؟ ویزیغ اللہ لہم قلوب اقوام, ان کی طرف بعض قوموں کے دل ٹیڑے کر دے گا. وہ ٹیڑے دلوں والے مسلمانوں کے ساتھ عداوت رکھتے میدانوں میں اتر آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کے دل ٹیڑے کر کے مجاہدین کے سامنے لائے گا, اور وہ مسلمانوں سے لڑیں گے. اللہ ان کے لیے جہاد کی راہ کھولے گا, اور کیا کرے گا؟ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ, اور اللہ پاک ان کافروں کا جو ٹیڑے دلوں والے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئیں گے انہی سے مجاہدین کو رزق بھی دے گا, یعنی غنیمتوں کے مال اللہ پاک عطا فرمائے گا. اور یہ سلسلہ کچھ دو چار دنوں کے لیے ہوگا, نہیں, حتا تقوم الساعة, یہ جہاد قتال اتنی دیر رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. قیام قیامت تک یہ جہاد کا سلسلہ رہے گا, ٹیڑے لوگوں کے دل اللہ خود کر کے ان کو مجاہدین کے لیے رائے ہمار کر کے سامنے لائے گا, اور ان سے اللہ پاک مجاہدین کو روزی بھی عطا کرے گا. مجاہد کو اپنی روزی کی بھی فکر نہیں, اس کی روزی میدان قتال میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. اور فرمایا, حتی یاتی وعد اللہ, یہاں تاکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا, قیامت آ جائے گی. والخیل معقود فی نواسی الخیر الى یوم القیامہ, اور فرمایا جو گھوڑے ہیں ان کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے خیر باندھ دی ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا, وا ہوا یوہا الیہ, میری طرف تو آ رہی ہے, انی مقبوس غیر ملبس, کہ مجھے قبض کر لیا جائے گا اور میں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا. وانتم تتبعونی افنادا, اور تم میرے بعد آؤ گے, تو بعض تمہارے بعض کی گردنیں ماریں گے, اور مسلمانوں کے لیے اس وقت پر ٹھکانا جو ہے نا وہ فرمایا شام ہوگا. تو یہ حدیث شیخ البانی نے سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں بھی بیان کی, 1935 نمبر جو ہے, یہ 1935 جو ہے نمبر سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا جہاد اور قتال سے جو ہے نا وہ اکتا جانا اس کو پسند نہیں فرمایا، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ جہاد اور قتال کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جہاد اور قتال کوئی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہاں بار ایک اور نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو حدیث کا جملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والخیل معقود فی نواسی الخیر الى یوم القیامہ، کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث پر باب باندھا ہے کہ الجہاد مازن مع البر والفاجر، کہ حکمران برا ہو یا نیک ہو اس کے ساتھ ہو کر جہاد جاری رہے گا. تو اس میں یہ امام بخاری نے جہاد کے جاری رہنے کی یہ حدیث بیان کی کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے گھوڑوں کی پشانیوں میں خیر رکھ دی. اس حدیث کی شرح میں ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، کہہ فی بشرا بے بقاء الاسلام و اہلہ، اس حدیث میں اسلام اور مسلمانوں کے باقی رہنے کی بشارت ہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين هم المسلمون، کہ جو لوگ جہاد اور مجاہدین کو لازم پکڑیں گے، ان کی بقا کو لازم پکڑیں گے، وهم المسلمون، فرمایا اصل میں یہ مسلمان ہیں. مسلمان کہلانے والے دنیا میں بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن حقیقی مسلمان ابن حجر فرماتے ہیں وہ ہیں جو جہاد اور مجاہدین کے ساتھ ہیں. اور فلسل الحدیث الآخر، یہ ایک دوسری حدیث کی طرح ہے جس میں اللہ نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون للحق، کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں مسلمان وہ ہیں جو ابن حجر کے بقول جو جہاد کو لازم پکڑے ہوئے ہیں، مجاہدین کا ساتھ دینے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیظہرہ علی الدین کلہ، ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے کہ دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں، تو غلبے کا طریقہ آپ نے دعوت اور جہاد ہی عملی طور پر اپنایا ہے. اور آج بھی اگر دین غالب ہو سکتا ہے تو اس کا واحد حال یہی ہے کہ مسلمان دین کے لیے دعوت دیں اور پھر اس دین کے لیے مر مٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے. جہاد اور قتال کی صورتحال سامنے رکھیں گے تو اللہ مالک الملک ان کے لیے دین کا غلبہ بالکل نمایاں کرے گا. پھر اللہ پاک نے فرمایا وکفا باللہ شہیدا، اس بات کے اوپر اللہ پاک کی گواہی کافی ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنایا اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا نبی اور رسول اور آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اس بات کے اوپر گواہی اللہ ہی کی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہو سکتی. تو شہید جو لفظ ہے فعیل اور یہ شاہدہ، یہ شہادوں سے مبالغے کا صیغہ ہے، یا تو کہتے ہیں یہ شہادت سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے خبر دینا اور معلوم کروانا، اور یا پھر یہ بمعنی حاضر ہونے کے ہے. تو خبر بھی اللہ تعالیٰ دینے والا، مخبر صادق تو اللہ تعالیٰ ہے. یہی ہے جو میرے پاس ہے، وہ بھی یہی ہے میرے پاس، جو پیج 18 ہے ادھر پیج اور ہوگا، پیج کا فرق ہو سکتا ہے. ہاں تو یہ پیچھے گزر چکی بات، میں اس کو نہیں پڑھا، یہ دیکھیں اس میں نا الحمد، میں اپنی طرف سے بھی اس کا کچھ عرض کروں. ہاں ٹھیک ہے، اصل متن وہ سامنے رکھیں بس. یہ طلح بھائی بتا رہے ہیں، بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سی ٹیکسٹ ہے، تو آپ شرح یہ عقیدہ واسطی ہے نا، اس کا جو اصل متن ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ میں جو اس کی شرح ذکر کرتا ہوں یہ جو اوپر ہے، یہ میرے پاس بہت ساری شروعات، میں خود اپنا مطالعہ بھی بہت ساری کتب سے کر کے پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں بالکل بریکٹ کے اندر خانوں میں متن دیا ہوا ہے اور علیحدہ اس کی شرح خلیل حراس والی، یہ بھی خلیل حراس صاحب والی. بات یہ ہو رہی تھی، یہ شہید جو ہے ایک بمانہ اخبار اور اعلام کے، کہ کسی کو خبر دینا اور معلوم کرانا. تو مخبر صادق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ سچی خبریں دیتا ہے. اور دوسرا بمانہ حضور اور حاضر ہونا، تو اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز پر مطلع ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سب چیز ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی شہادت بینہ اور گواہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر کافی ہے. اور یہ گواہی اللہ وحدہ لا شریک نے قولی طور پر دی ہے اور فعلی طور پر اس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نصرت دی، آپ کو معجزات عطا فرمائے، اور مختلف قسم کے براہین اور دلائل یہ نبی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے دیے، تو ہر لحاظ سے قولی اور فعلی طور پر اللہ نے اپنے رسول کی نصرت اور مدد فرمائی اور اس کے اوپر شہادت اور بینہ دی. اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اِقْرَارًا بِهِ وَتُحِيدًا وَأَشْهَدُ اور میں شہادت اور گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ کوئی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ تبارک و تعالی وحدہ وہ اکیلا ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اقرارن بھی اس کا اقرار کرتے ہوئے و توحیدن اور خالص کرتے ہوئے یا اقرارن بھی جو ہے نا یہ اشہدو سے مصدر مؤکد ہے اس کا معنی میں گواہی دیتا ہوں اقرار کرتے ہوئے اور توحیدن توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے واحد صرف ایک اللہ کے لیے بندگی کو خاص کرتے ہوئے. تو یہ جو موقع ہے اس میں بھی کئی ایک باتیں سمجھنے والی ہیں. جس وقت کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے متعلق یہ جملہ شروع میں آتا ہے کہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. ایک بات تو یہ سمجھو کہ گواہ جو ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ خود بھی عادل ہو اور اپنی گواہی کو جانتا بھی ہو. یہ جب تک کوئی شخص جو گواہی دینے والا ہو اس کو اپنی گواہی کا علم ہی نہ ہو کہ میں کس چیز کی گواہی دے رہا ہوں اس گواہ کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. آج دنیا کی عدالتوں میں بھی اگر کسی شخص کا کسی جج کے سامنے جسٹس کے سامنے کیس لگ جائے اور وہ اپنے اس کیس کو جو ہے نا وہ جج کی عدالت میں جاتا ہے اور جج پھر جب پوچھ گچھ کرتا ہے تو اپنے دعوے پر اس کو دلیل اور گواہی دینی پڑتی ہے. اب اگر وہ ایسے گواہ اٹھا لائے جن کو اس گواہی کا علم ہی نہ ہو جج ان سے پوچھے بھائی کس چیز کی گواہی دیتے ہو گے پتہ نہیں انہیں علم ہی نہ یہ اتنا یہ جو کہہ رہا ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک کہتا ہے لیکن جج ان سے یہ پوچھ گچھ کرتا ہے تو انہیں گواہی کا پتہ ہی نہ ہو تو ایسے لا علم گواہ کی گواہی جو ہے دنیا کی بھی کوئی عدالت قبول نہیں کرتی. تو اس لیے ہمیں بھی ضروری ہے کہ اگر ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو ہمیں اس بات کا علم ہو کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا. تو اس لیے ائمہ حدیث نے فقہا نے ائمہ عقیدہ نے اس مسئلے میں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جس نے شہادت اور گواہی دینی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی شرطیں ہیں، وضو کرنا کی شرائط ہیں، کیونکہ جب شرط رہ جاتی ہے تو جس چیز جو مشروط ہے جس کے لیے شرط لگائی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. مطلب وضو کرنے کے جو نواقض ہے وضو، بعض چیزیں ایسی ہیں جو وضو کے لیے لازم ہے، اگر وہ نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا. نماز کی شرائط ہیں وہ پوری نہ ہو نماز نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ جو لا الہ الا اللہ کی شہادت اور گواہی ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں. شرائط پوری نہ کی جائے تو کلمے کا کوئی اعتبار پھر نہیں ہوتا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نماز روزہ دیگر احکامات کی شرائط کو پڑھتے ہیں جانتے ہیں غور کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بھی تو کوئی شرائط ہے. تو اس کلمہ کی ائمہ نے سات شرائط بیان کی ہیں. اب میں اختصار کے ساتھ وہ بالدلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں. ایک تو لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کا مطلب، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ لا الہ کہہ کر کن چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے اور الا اللہ کے بعد جو اثبات کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے. تو یہ نفی اور اثبات جو کلمہ کے اندر موجود ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ کلمے کا علم جو ہے اس کے متعلق خود حکم قرآن میں دیتا ہے. میں اس کی دو چار دلیلیں آپ سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. فَعْلَمْ جان لیجئے کس چیز کو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں, اس چیز کو جان لیجیے. اللہ خود یعنی حکم دے رہا ہے, اللہ کا علم ہونا چاہیے. تو اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ایک باقاعدہ باب باندھا ہے. باب کیا باندھا؟ العلم قبل القول والعمل, کہ بات کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ لقول اللہ تعالی, امام المحدثین والفقہا امام بخاری علیہ رحمہ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ اللہ نے کہا فعلم انہ لا الہ الا اللہ, تو امام بخاری فرماتے ہیں فبادا بالعلم, لا الہ الا اللہ سے پہلے اللہ نے بات علم کے ساتھ شروع کی ہے. تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر سورہ زخرف کی آیت نمبر 86 میں یہ بات ارشاد فرمائی, ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون. اللہ فرماتے ہیں ولا يملك الذين, نہیں مالک وہ لوگ, يدعون من دونه, جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں, جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ مالک نہیں ہیں. کس چیز کے؟ الشفاعة, سفارش کرنے کے. سفارش کے وہ لوگ مالک نہیں جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں. الا, ہاں سفارش کے حقدار کون لوگ ہیں؟ من شاہدہ بالحق, جنہوں نے حق کے ساتھ گواہی دی. اس کی تفسیر مفسرین نے کی کہ جنہوں نے کلمہ حق کے ساتھ پڑھا, وہم یعلمون, اور اس حال میں کہ انہیں وہم یعلمون, وہ جو کلمہ کہہ رہے ہیں اس کو جانتے بھی ہوں. حق کی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کہا بھی تو اللہ فرماتے ہیں الا من شہد بالحق وہم یعلمون, وہ لا الہ کو جو گواہی دے رہا اس کا علم رکھتے ہوں, جانتے ہوں. یہ تو قرآن کی آیتیں تھیں. حدیث ہے, قرض کرتا ہوں, صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, جس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا, جو شخص مرا, وہو یعلم, اس حال میں کہ وہ جانتا ہو, انہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کو جو شخص جانتا ہو, اس کا علم رکھتا ہو اور اسی پر فوت ہو گیا, دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. تو یعنی فرمایا خالی لا الہ اللہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا, نہیں, لا الہ اللہ کہا اور لا الہ کو جانتا ہو. تو یہ پہلی شرط کلمے کے متعلق یہ ہے کہ جو گواہی دیتا ہے اس کو اپنی گواہی کا علم ہو کہ لا الہ الا اللہ میں نفی کیا ہے, اس بات کیا ہے, کن ہستیوں کی عبودیت کی نفی کی جا رہی ہے اور کس ہستی کا اس بات کیا جا رہا ہے. علم کے بغیر کلمے کا اعتبار نہیں ہے, یہ پہلی ایک شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر یقین ہو, آدمی کو اس کلمہ پر پکا یقین اور وثوق ہو, اور جو اس کے دل دماغ کے اندر اچھی طرح راسخ ہو چکا ہو, ایسا یقین کلمے پر ہو جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی ہو. اب اس کے متعلق قرآن حکیم کے میں سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 دیکھیے, اللہ وحدہ لا شریک ہو, ایسا ایمان کو جو شک سے پاک ہو, جس میں مکمل طور پر یقین ہو. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے, اللہ کی شہادت دے دی, اس کے رسول کے بارے میں شہادت اور گواہی دی, ثم لم یرتابوا, پھر ان کو اس میں کوئی شک شبہ نہ ہوا. اب شک کی ضد جو ہے وہ یقین ہے, اس کا مطلب شک نہیں تو یقین ہونا چاہیے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اپنی جانوں اور مالوں کے ذریعے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اولئک هم الصادقون, فرمایا یہ جو بغیر شک اور شبہ کے ایمان لانے والے لوگ ہیں یہ سچے لوگ ہیں. تو معلوم ہوا کلمے کے اوپر یقین ہونا چاہیے. اس کی دلیل رسول کریم کی حدیث سے یہ ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کتاب الایمان کی 27 نمبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم سے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں. لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاق فیہما الا دخل الجنہ. جو شخص یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں گواہی دیتا اور اللہ سے ملاقات اس حال میں کرے گا غیر شاق فیہما, اس کو ان دونوں گواہیوں میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا, وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح ایک روایت میں ہے لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاق فیحجب عن الجنہ, کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جا کر ملے جبکہ ان کی حقیقت کے بارے میں اس کو کوئی شک نہ ہو, پھر وہ جنت سے محروم رہ جائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شک اور شبہ کے یقین کے ساتھ جو ہے نا وہ شہادت کو معتبر جانا. اور ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے, یہ بھی صحیح مسلم میں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات دے کر بھیجا کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو شخص گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی مستیقنن بہا قلبہ اور اس کا دل اس کے ساتھ یقین کرتا ہو فبشر بالجنہ, اس کو جنت کی بشارت دے دو. تو یہ ان آیات اور حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ کلمے کے اوپر یقین بھی ہونا چاہیے, اس میں شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ اخلاص نیت کے ساتھ ہو, یہاں تاکہ شرک باقی نہ رہے, اتنا خلوص نیت اتنی خالص ہو کہ اس کے اندر پھر شرک کو دخل نہ ہو. تو اس کے لیے بھی اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن سے یہ دلیل عرض کرتا ہوں, سورہ زمر, الا للہ الدین خالص, اللہ نے فرمایا کہ دین خالص اللہ ہی کے لیے ہو. خالص کا معنی اس میں اللہ کے سوا کسی کا حصہ نہ ہو, شراکت سے پاک ہو. جس طرح سورت بینہ کی 5 نمبر آیت میں فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, ان لوگوں کو صرف یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں مخلصین لہ الدین, بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو خالص بندگی یہی ہے کہ اس میں شرک کو دخل نہ ہو, توحید کو قبول کر لیا تو شرک کی آمیزش اس میں قبول نہ کرے. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمائی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, 99 نمبر حدیث ہے, اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند اور خوش نصیب میری سفارش کے بارے میں وہ شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبہ, اپنے دل کے خلوص کے ساتھ کہا. اور ایک دوسری حدیث میں ہے جس سفارش اس میں آگا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, میری امت میں سے جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. معلوم ہوا کہ اتنے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ اس کی گواہی انسان کے پاس ہو کہ وہ شرک سے پاک اور مبرہ ہو. اس طرح امام نسائی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر حدیث نقل کی, 28 نمبر حدیث ہے, 2 صحابہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شئ قدیر مخلصا بہا قلبہ یصدق بہا لسانہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور خلوص دل سے کہا اور جو بات دل میں ہے زبان بھی اس کی تصدیق کرے, سچائی اس کے ساتھ زبان کی بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے لیے پھر آسمان کے پاٹ کو اور دروازوں کو کھول دیتا ہے. پھر اللہ وحدہ لا شریک جو ہے تاروں کو زمین کے اوپر جو رہتے ہیں ان کو اپنی نظر رحمت سے دیکھتا ہے, اور جو سوال پھر بندہ اللہ سے کرتا اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. تو یہ تب جب انسان شرک سے پاک ہو کر خلوص دل کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہو. چوتھی شرط لا الہ الا اللہ کی شہادت اور گواہی کی یہ ہے کہ انسان اس کلمے کو کے ساتھ صدق اور وفا کا معاملہ اپنائے, یعنی یہاں تک کہ اتنا سچا ہو کہ اس کے اندر منافقت اور دروگوئی باقی نہ رہے, یعنی کلمہ پڑھے تو سچائی کے ساتھ اور اس کلمے سے وفاداری کرے, یہ نہیں کہ زبان سے کلمہ کہتا ہو اور اس کے اندر نفاق ہو. جو اندر کا نفاق ہے اگر زبان سے گواہی دیتا ہو اور دل کے اندر نفاق ہو تو اس کی پھر گواہی قابل قبول نہیں ہے. جس طرح کہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ منافقین کی گواہی کو رد کر دیا, سورت منافقون میں فرمایا, وہ بھی کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اب اللہ کے رسول ہیں, لیکن فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں.
اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کے لیے آپ سورۃ النحل تین آیات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا, کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولوا آمنا, کہ انہوں نے آمنا کہہ دیا بس, وہم لا یفتنون, ان کی آزمائش نہیں ہوگی. ولقد فتن الذین من قبلہم, اللہ کہتا ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی ہے. فلیعلمن اللہ الذین ولیعلمن القاذبین, تو جو لا الہ کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فلیعلمن اللہ الذین صدقوا, اللہ تعالیٰ تو ضرور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدقے دل سے یہ بات کی جو اس پہ سچے ہیں, اور کون وہ لوگ ہیں جو کاذب اور جھوٹ بولنے والے. اسی طرح سورۃ بقرہ کی جو منافقین کے حوالے سے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں آیات دیکھ سکتے ہیں, زبان سے وہ کلمہ کہتے تھے لیکن اندر ان کے یہ چیز نہیں, سچائی نہیں تھی, جھوٹ بولتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث صحیح بخاری و مسلم میں ہے, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار, یہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا محمد رسول اللہ کی شہادت اور گواہی دل کی سچائی کے ساتھ دیتا ہو, اس میں جھوٹ اور دروغ گوئی کو داخل نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیتا ہے. یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ صدقے دل کے ساتھ سچائی اور وفا کے ساتھ کلمے کی شہادت ہونی چاہیے. اگر زبان پہ کلمہ ہے دل میں سچائی نہیں ہے, دروغ گوئی کو دخل ہے, نفاق ہے, تو پھر بھی یہ کلمہ اس کو کام نہیں دے گا. پانچویں شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہو انسان, کو اس کلمہ اس کا معنی اور مفہوم سے ایسی محبت اور وارفتگی ہو کہ کلمہ پڑھتے اس کے اطمینان اور سرور اور خوشی ملتی ہو. تو لا الہ کے ساتھ محبت رکھنا اللہ وحدہ لا شریک کی محبت کا تقاضا ہے کہ مومن جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ جیسی محبت اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. اللہ سے سچی محبت یہ ہے کہ اللہ کو اپنا جب الہ اور معبود مان کر بندگی صرف اسی کی کرے, اور اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اس کو فرت اور سرور اور خوشی میں یسر ہوتی ہو. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس پر بھی دلائل قائم کی ہے. سورۃ البقرہ 165 نمبر آیت کریمہ ہے, اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, انسانوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ انداد شریک اور حصے دار بنا لیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ, پھر وہ اللہ کے سوا جو شرکا ہے بنائے ہوئے حصے دار اللہ کے ساتھ, ان سے محبت کرتے ہیں. کیسی محبت؟ کحب اللہ, اللہ کی محبت کی طرح. تو جو مومن ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اس طرح کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. تو کلمے کے ساتھ اتنی محبت ہو اللہ کی, جو اللہ والی محبت ہے وہ محبت غیر اللہ میں نہ بانٹے. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ مائدہ کی 54 نمبر آیت میں بھی فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تو اللہ سے محبت یہ ہے کہ اللہ کو الہ مان لیا, اس کو معبود مان لیا, پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرے, اور اللہ کی جب بندگی کرے تو اس کو فرت اور سرور ہو. غیر اللہ کا جب تذکرہ ہے بندگی کے لیے تو اس کے دل کے اندر غیر اللہ کی عبادت کی نفرت موجود ہو. اور یہ آپ کو ایک پہچان بتاؤں, سورہ زمر کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مومن بندے جو نا اذا ذکر اللہ وحدہ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, جو مومن ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں خوش ہوتے ہیں, لیکن جو ایمان والے سچے نہیں ہوتے نا, جب اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں, خالص تذکرہ تو ان کے دلوں میں ان کے بعد پیدا ہو جاتا ہے, سکڑ جاتے ہیں اور وہ خوش نہیں ہوتے. یہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں سورہ زمر کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ اذا ذکر اللہ وحدہ, جب اللہ ایک اکیلے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کے دل سکڑتے اور کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, پھر وہ شرک کرنے والے لوگ خوش ہو جاتے ہیں. یہ سورہ زمر کی 45 نمبر آیت کریمہ جس نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے ذکر پر خوش ہو جاتے ہیں اور جس کے اندر قیامت پر ایمان نہیں ہوتا جو شرک کی نجاست سے آلودہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے سامنے صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو کرتا ہے اور غیر اللہ کا ساتھ اللہ کے تذکرہ آئے تو خوش ہوتا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج بھی صرف اگر کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد تو بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ صرف اللہ کی مدد اوروں کا تذکرہ ساتھ کیوں نہیں آیا تو مومن آدمی کے لیے کلمہ جب پڑھتا ہے تو یہ بھی ساتھ اس کی شرط لازمی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسی محبت اور بارفتگی رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کو خوشی اور سکون ملتا ہو اور غیر اللہ کی عبادت کا تذکرہ آئے تو اس سے نفرت کھاتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ثلاثن من کنا فیہ وجد حلاوت الایمان, تین ایسی ہیں, تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ تین باتیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت مٹھاس اور اس کا مزہ لطف اٹھاتا ہے, جن میں ایک بات یہ ہے, ان یکون اللہ ورسول احد سواہما, کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے نا وہ ان کے علاوہ کے ساتھ ایسی محبت نہیں کرتا, سب سے زیادہ محبوب اس کو اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے, تو جس کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور پھر اس کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنے والے شخص کے لیے یہ بھی ضروری ہے, یہ شرط ہے کہ وہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ سے بھی محبت کرے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرے اور اس محبت میں اس کو فرحت اور شادمانی اور خوشی ہوتی ہو. اور اسی طرح چھٹی اور ساتویں شرط, چھٹی شرط یہ کہ انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے اس اتنے حقوق فرائض اور واجبات ان کی بھی پابندی کرے, یہ کلمہ جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے ان کو پورا کرے. اور ساتویں شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو دل و جان سے مانے اور اس کی کوئی بات رد کرنے کا انسان میں تصور تک پیدا نہ ہو. اب یہ جو چھٹی بات ہے انقیاد اطاعت, تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں بھی اس پر بہت سارے دلائل دیے کہ مسلمان جب کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے پھر وہ اس کلمے کا مطیع ہو جاتا ہے, اطاعت کرتا ہے, وہی کام جو کلمے کے تقاضے پورے کرنے والے ہوتے ہیں واجبات اور فرائض کی ادائیگی کرتا ہے. جیسے اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں فرمایا, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ, انابت کرو, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اطیع ہو جاؤ. اور کہیں سورہ نساء میں فرمایا 125 نمبر آیت, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, اس بندے سے دین کی روح سے کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے, من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا اور تابع کر دیا. اور کہیں اللہ فرماتا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ, سورہ لقمان کی 22 نمبر آیت میں بھی یہ بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے, یہ امام نووی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب یہ جو اربعین ہے اس کے اندر بھی ذکر کی اور کتاب المحجہ میں بھی موجود ہے, یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبعا لما جئت به, اتنی دیر تک کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو میں دین لایا ہوں نا وہ اپنی خواہشات اس کے تابع کر دے. تو کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے, کلمہ پڑھا تو اپنی خواہشات نفسانیہ کو اس کلمے کے تابع کرے, اطاعت کرے, فرما برداری کرے اور اپنے سر کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دے. اور یہ جو ساتویں اور آخری شرط اس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کلمہ ہے اس کو دل و جان سے تسلیم کرے اور اس کی کوئی بات رد کرنے کا اس کے اندر تصور بھی نہ ہو. تو اس کے لیے آپ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک سورہ صافات میں فرماتے ہیں, انہم قانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, کفار کا طریقہ یہ ہے جہنمیوں کا, جب ان سے کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو یستکبرون, وہ تکبر کرتے ہیں, گھمنڈ میں آ جاتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. تو کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ متکبر نہ بنے, کامات باری تعالیٰ کا انکار نہ کرے, اس کو رد نہ کرے. اگر کلمہ پڑھتا ہے ساتھ حکم الہی کی تردید کرتا ہے اور اس کو رد کر دیتا ہے تو اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں بھی اس کے بہت سارے دلائل ہیں. تو یہ سات جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں, پہلی چیز بیان کی علم, اور دوسری چیز یقین, تیسری چیز اخلاص, چوتھی چیز صدق و وفا, اور پانچویں چیز محبت، اور چھٹی چیز اطاعت و فرما برداری، اور ساتویں چیز جو اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات ہیں، ان احکامات کرنے کا انسان میں تصور بھی نہ ہو۔ تو یہ سات چیزیں جب کسی شخص کے اندر پائی جائیں گی تو پھر سمجھو اس کا لا الہ الا اللہ کی شہادت اور گواہی دینا معتبر سمجھا جائے گا، وگرنہ اس کے بغیر اس شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑے مختصر لفظوں میں یا فرمایا کہ واشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارن بہ و توحیدا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس عالم میں کوئی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اقرارن بہ، اس بات کا اقرار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی اقرار کرے۔ یہ اقرارن بہ میں اقرار القلب اور لسان دونوں شامل ہیں، اور توحیدن خالص کرتے ہوئے، اب توحیدن میں انسان کا عمل آ جاتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے ثابت کرے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیا تو مخلص ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ تو اسی کو یہ جو توحید انساد فرمایا، کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس توحید سے مراد توحید ارادی اور طلبی ہے، جو معرفت اور اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ انسان اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان کر کے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اپنا مطلوب اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ کہے تو کلمے کی شرائط ان کو مد نظر رکھے۔ آج کے ہمارے درس میں ہم نے صرف آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی عبارت ہے کلمہ شہادہ، اس کا جزء اول جو ہے اور جزء ثانی بھی، یہ دونوں کے متعلقہ سات شرائط جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایک ایسا ہے کہ تمام انبیاء رسل کی دعوت کا بنیادی نقطہ اور مرکز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے معاملات کی مفتاح اور چابی یہ کلمہ ہی بنایا ہے، جس کے لیے یہ آپ حدیث سامنے رکھی، صحیح بخاری 25 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان میں، اور صحیح مسلم میں 22 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے اپنے دین اور دعوت کی بنیاد اور چابی بھی کلمے کو بنایا ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، حتی یقولو، یہاں تاکہ لوگ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، فاذا قالوها، جب لوگوں نے یہ کلمہ کہہ دیا، فقد اسموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها، انہوں نے اپنے خون مجھ سے محفوظ کروا لیے سوائے ان کے حق کے، وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس میں دیکھیں آپ نے امرت ان اقاتل الناس، آگے لوگوں کے خون مال ان چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو خون بھی اس کا محفوظ ہے، مال بھی اس کا محفوظ ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور گواہی نہیں دیتے نہ پھر ان کے خون محفوظ ہے نہ ان کے مال محفوظ ہیں۔ تو خون اور مال کی حفاظت کے لیے بھی چابی یہ کلمہ طیبہ ہے، جس میں علی الوہیت کی شہادت اور گواہی ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور رسالت کی شہادت اور گواہی ہے۔ اور یہ جو حساب حمل اللہ فرمایا، اس کا مطلب ہے اسلام جو ہے یہ ظاہری احکامات جو ہمارے سامنے ہیں ان کا اعتبار کرتا ہے، باطن اس کا اللہ کے سامنے۔ دنیا کے اندر اگر کسی شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کلمہ اس نے اندر سے پڑھا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے، ہم اس کے ظاہری اعمال دیکھ کر، اس کا کلمہ دیکھ کر، اس کے اعمال اس کو مسلمان گردانے، اور اگر وہ اندر سے جھوٹ کہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بھی بتا دی، وحسابہم علی اللہ، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندے میرے کوئی کیس لے کر آ جاتے ہیں، ایک بندہ زبان کا تیز اور ہوشیار ہے، اب وہ اپیل دے کر جو ہے نا وہ اپنی بات منوا لیتا ہے، تو میں اس کے حق میں فیصلہ تو کر دیتا ہوں کیونکہ ظاہر کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے، لیکن وہ یہ بات یاد رکھے انما اقطع له قطعة من النار، میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کے اس کو دے رہا ہوں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جہاد کے، قتال کے احکامات جو ہیں اس کی بنیاد اور چابی بھی کلمہ طیبہ کو بنائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب۔ باقی جو اس کا دوسرا حصہ ہے انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگا۔ یہ جو ایمان اور عقیدہ ہے، اصل میں لغت کے اعتبار سے تو فرق آپ کہہ سکتے ہیں، حقیقت میں کوئی فرق نہیں، عقیدے کو ہی یہ جو ہے نا ایمان کو ہی عقیدے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عقیدہ اصل میں عقد الحبل سے ہے، پہلے رسی کی گرہ لگانے کو، پھر یہ لفظ جو ہے نا یہ کسی چیز کے پختگی کے لیے استعمال ہوتا، ایمان کو ہی اس بات سے تعبیر کیا گیا ہے.
شیخ آپ نے جو بیان کیا تھا اس کے اندر دین کے حوالے سے آپ نے دین کے مختلف معنی و مفہوم بیان کیے جس میں استعمال کیا جاتا ہے دین کا لفظ. ایک جیسا آپ نے بیان کیا کہ یہ دعا کے طور پر بھی ہے، عبادت کے طور پر بھی ہے، اور قانون کے طور پر بھی ہے. شیخ میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ دین جو ہے اصطلاحی طور پر جب ہم دین کو استعمال کرتے ہیں تو دین سے مراد اسلام لی جاتی ہے. دین سے مراد اسلام یعنی کہ قرآن و سنت جو نازل ہوا، اور باقی جو ہیں دعا عبادت یہ اس کے لغوی معنی کے طور لغوی معنی میں یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس کی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
یہ بات بھائی جان آپ کی بالکل صحیح اور درست ہے. دین کے جو معنی میں نے بیان کی اعتبار لغا ہیں، اور اصل جب عرف عام میں لفظ دین استعمال ہوتا ہے تو وہ اسلام ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، میں نے آیات بھی پیش کی ہیں. یہ بات صحیح ہے آپ کی، جزاک اللہ خیرن. تو وہ جس وقت کوئی کتاب پڑھاتے ہیں تو پھر اس میں اگر معنی اس کے مختلف آیات میں ذکر کیے جائیں نا تو اس کا مطلب سمجھو کہ یہ آئندہ سے بھی خیال رکھو کہ یہ مراد جو ہے نا یہ اعتبار لغا ہے. تو ایک جو عرف اصطلاح ہوتی ہے تو اصطلاح میں اس میں وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیے ان کی اطاعت اور پیروی، جس کو دوسرے لفظوں میں اسلام سے تعبیر کرتے ہیں. تو مکمل اسلام جو ہے وہ جب دین کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے پورا دین اسلام. یعنی ایک معنی اس کا لغت میں جزا بدلہ، دوسرا معنی یہ عبادت، تیسرا معنی دعا، چوتھا قانون، پانچواں معنی پورا مکمل اسلام. اور یہ مکمل اسلام والا جو معنی ہے یہ عام طور عرف میں جب دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے. یہ جو میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ حدیث جبریل میں اسلام کی الگ ڈیفینیشن ہے اور ایمان کی الگ ہے، تو یہ ہم آیت کے سیاق اور سباق سے جو ہے نا یہ بات سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ حقیقت میں تصدیق قلبی ہے، اور اسلام جو ہے یہ ظاہری احکام جو ہے نا اطاعت کا نام ہے. جس طرح الاعراب آمنا، سورہ حجرات میں کہا کہ دیاتیوں نے کہا شروع میں ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یوں نہ کہو ہم ایمان لے آئے، لیکن یوں کہو ولکن قولوا اسلمنا، ہم اسلام لے آئے. کیوں؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرق کیا ہے. لیکن جس وقت مطلق اسلام کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد پورا دین ہوتا ہے. تو یہ سیاق اور سباق سے فرق معلوم ہوتا ہے. اسلام میں دیکھیں ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، یہ جو چیزیں بتائی ہیں، اب یہ ظاہری عمل کا نام ہے. تو ظاہری عمل کا نام یہاں اسلام بتایا ہے. اور ایمان میں انتو بنبی اللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسل، اس میں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، تقدیر کے اوپر یقین کو بتایا ہے. تو لیکن جس وقت مطلق طور پر اسلام کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر پھر اسلام اور ایمان مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہم سیاق اور سباق دے کر اس کا فیصلہ جو ہے نا آیات اور حدیث میں کیا جاتا ہے کہ یا ایمان کے معنوں میں یا اسلام کے معنوں میں، یا پھر مطلق جو ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں. یہ امام بخاری رحمہ نے کتاب الایمان کے اندر یہ بہت سارے دلائل سے اسلام اور ایمان جو ہے نا یہ ایک ہی چیز ہے عمومی طور پر، لیکن جس وقت وہ سیاق اور سباق دوسرے تقاضا کرتا ہو تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ایمان مراد ہے یا اسلام مراد ہے. تو اسلام اور ایمان میں لغت کے اعتبار سے فرق بھی ہے. ظاہری اطاعت جو ہے وہ اسلام ہے، اور دل کے اندر اس کا جگہ پکڑ جانا یہ ایمان ہے. اور مطلق اسلام بمانا ایمان اور ساری چیزوں کے بھی یہ آتا ہے، جس طرح دین عند اللہ الاسلام. یہ جو بھائی جان نے سوال کیا ہے کیا اردو میں دعا کی جا سکتی ہے نماز میں، جو لوگ عربی میں دعا یعنی نہیں کر سکتے، تو بات یہ ہے کہ یہ نماز عربی زبان میں ہی مشروع کی گئی. جن کو جو ہے نا وہ نہیں آتی نا نماز کی دعائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح کے کلمات پڑھنے کے لیے ان کو بتایا ہے ابوداؤد وغیرہ میں حدیث سے. تو چاہیے ان کو یاد کرنی چاہیے، مسلمان اور کم از کم نماز بھی وہ یاد نہ کرے. دعائیں ایسی جامع ہیں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ. تو یہ جو دعا ہے مختصر ہے اور اتنی جامع ہے کہ آپ جس نیت سے بھی دعا کرتے ہیں آپ کی ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. تو چلیے نماز عربی میں ہے، دعا بھی عربی میں ہی نماز کے اندر ہوگی. نماز کے باہر آپ جس زبان مرضی دعا کریں. تو سجدے میں آگے لکھے سجدے میں بھی کر سکتے ہیں، بس دعا عربی میں ہی کرنی ہے، تو سجدے میں بھی آپ جو جی چاہے دعا کر سکتے ہیں، قرآن آیات رکوع سجدے میں پڑھنا منع ہے، باقی جو دعا مانگنی مانگ لے، تشہد کی حالت میں والی تخیر من الدعاء مما عجب الیہ، جو آپ کو دعا کی حالت میں مانگ لے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی وائس اوکے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سینسٹو پہ وائس اوکے ہے؟ جی شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ سنت اور حدیث کے اندر جیسے کہ بات جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں فرق ہے، ذرا اس پہ وضاحت فرمائیے کہ سنت اور حدیث کے اندر کیا فرق ہے۔ میرا ایک مختصر سوال ہے، سنت اور حدیث کے اندر کیا فرق ہے، وہ اس کی تھوڑا وضاحت فرمائے۔ دوسرا میرا یہ کہ ایک غیر مسلم لڑکی جو میرا ایک دوست ہے، ان کا اس کا یہ سوال ہے کہ وہ ایک غیر مسلم لڑکی ہے جو سکھ مذہب سے ہے، تو یہ اس میرے بھائی دوست سے شادی کرنا چاہتی ہے اور مسلمان ہونا چاہتی ہے، لیکن اب اس بھائی نے بہت سے علماء سے ایک کوشچن بھی پوچھا، لیکن کوئی علماء کہتے ہیں کر لو، لیکن وہ لڑکی وہ نا اصل میں اس سے اسلام سے محبت نہیں کرتی، اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اس لڑکی کی یہ بھی شرط ہے کہ وہ آپ اسلام لائے گی اور جو بھی احکام ہوگی وہ مان لے گی، دراصل وہ شادی کرنا ہی اس لیے چاہتی ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہیے اسلام کے لیے نہیں، تو اس پر کیا ان کے لیے جائز شادی کرنی اس لڑکی سے ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس پر تھوڑی بات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پہلا سوال، ہاں سنت اور حدیث میں فرق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے، اصل میں آئمہ حدیث کے ہاں سنت اور حدیث، اس کے لیے میں آسان سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں کے نام، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن کبری بیہقی، سنن دارقطنی، سنن الدارمی، معرفت السنن الآثار، السنن الکبری، تو یہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں نام ان کے سنن رکھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حدیث اور سنت مترادف المعنی ہے۔ اور ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں، امام مالک علیہ رحمہ ایک دفعہ کا درس لگا تھا، تو یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا اس کا حوالہ ہے تقدمۃ الجر و التعدیل میں، اور اس طرح امام جو ہے بہقی کی سنن کبری میں، تو امام مالک سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلی میں خلال کرنا کیسا ہے، امام مالک نے کہا مدینے میں تو لوگوں اس عمل پر نہیں ہیں لوگ، تو پھر امام مالک سے شاگرد عبداللہ بن وہب، وہ مصر کے تھے، بہت بڑے وہ محدث تھے، شاگرد تھے امام مالک کے، وہ کہنے لگے اندنا فی ذالک سنتن، ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت ہے، تو پھر امام مالک کا بیان کرو، بس سند حدیث بیان کی شداد بن حاد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی انگلی سے پاؤں انگلی خلال کرتے تھے، یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے محدث کہہ رہا ہے کہ اندا نافیز، امام مالک نے جب یہ اس کی زبان سے حدیث سوری تو فرما ان حاض الحدیث حسن، تب اس عبارت میں سنت اور حدیث ایک ہی چیز کے لیے ہیں، تو محدثین کے ہاں سنت اور حدیث ایک ہے، اور فقہا نے بھی اصولیوں نے بھی جو سنت کی تعریف کی ہے کہ آپ کا قول فعل اور تقریر، تو وہ جو محدثین حدیث کی تعبیر کرتے ہیں قول فعل تقریر، تو دونوں مترادف المعنی ہیں، تو اس لحاظ سے ائمہ حدیث کے ہاں یا فقہا کے ہاں کوئی فرق نہیں۔ بعض دفعہ سنت کا لفظ بدعت کے مقابلے میں بھی آتا ہے، جیسے اہل سنہ اور اہل بدعہ ہے، لیکن حدیث اور سنت جب عام اصطلاح میں چلتے ہیں تو وہ مترادف المعنی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کے امرتسر کے مجھے بھائیوں نے بتایا آپ کا تعلق ہے، تو آپ کے انڈیا سے ہی کتاب چھپی ہے، یہ جو سنت اور حدیث میں فرق کرنے والے لوگ ہیں ان کے رد میں، یہ چار جلدوں میں ہے، ڈاکٹر غازی عسیر کی کتاب ہے، یہ امین حسن اصلاحی کا جو نظریہ ہے نا اس کے اوپر ہے، یہ انکار حدیث کا نیا روپ، تو یہ چار جلدوں میں آپ کے وہاں سے کتاب تباہ ہوئی اور اس کے اندر بھی تفصیل یہ باس موجود ہے۔ تو اسی طرح یہ سنت اور حدیث اہل لغا بھی جو ہے نا اس کو مترادف المعنی استعمال کرتے ہیں، مثلا حدیث کی لغت نہایت فی غریب الحدیث والاثر، اس طرح ابن منظور الافریقی کی لسان العرب، علامہ زبیدی کی تاج العروس، جب یہ کہتے ہیں نا القرآن والحدیث تو اس کا معنی انہوں نے کیا ہے الکتاب والسنہ، الکتاب والسنہ ہو تو اس کا معنی القرآن والحدیث بھی کیا ہے، تو کتاب سے مراد قرآن، سنت سے مراد حدیث، یہ ائمہ لغت نے بھی یہ معنی لکھا ہوا ہے، تو اس لیے تفصیل دیکھنے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ایک مسئلہ رہ گیا، اب یہ شادی والا مسئلہ ہے، اگر تو وہ لڑکی خلوص دل کے ساتھ اسلام قبول کرے تو پھر اس کے ساتھ شادی جائز ہے، اور اگر اسلام قبول خلوص دل سے نہیں کرتی تو پھر مسلمان کے لیے کافر عورت سے شادی ہے. جس طرح آج میں نے آپ کو یہ عقیدے کا جو سبق پڑھایا ہے اس میں عقیدے کی شرائط میں خلوص، انقیاد و اطاعت یہ چیزیں شامل ہیں، تو اگر وہ خلوص دل سے کلمہ پڑھتی ہی نہیں ہے تو پھر وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا. تو اخلاص کے ساتھ وہ کلمہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائے تو پھر اس کے ساتھ شادی میں کوئی معانت نہیں ہے.